السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے افغانستان، طالبان، متحدہ عرب امارات میں ان کے مذاکرات، پاکستان کا خیر مقدم، اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے بھارت کے اندر ایک سینئر کانگریسی رہنما سجن کمار، ان کو 1984 کے اندر سکھ مخالف مظاہروں کے اندر اشتعال انگیزی کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی سیگمنٹ میں ہم جائزہ لیں گے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر، وہاں پہ کرفیو ہے، مظاہرے جاری ہیں، ہفتے کے روز 5 افراد کی ہلاکت کے خلاف بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ پروگرام کا اگلا سیگمنٹ پاکستان کی سیاست کے بارے میں، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کی تنظیم نو کی جو ایک مہم ہے اس کو شروع کرنے کے لیے ایک میٹنگ، ایک پارٹی اجلاس اس کی قیادت کی ہے، اس کی سربراہی کی ہے، کیا حاصل کرنا چاہیں گے وہ، اور دوسرا یہ کہ سابق صدر آصف علی زرداری وہ حکومت کے خلاف اور پاکستان کے مختلف اداروں کے خلاف جو ان کے حالیہ بیانات ہیں اس پر پس منظر میں جانیں گے کہ ان کے اوپر کتنا دباؤ ہے یا وہ کس حد تک ان اداروں کو دباؤ میں لا سکتے ہیں۔ امریکی سیاست پہ بھی گفتگو ہوگی، جس میں ایک رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ روس نے امریکہ کے جو انتخابات، صدارتی انتخابات 2016، اس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کو منتخب کرانے کے لیے تمام کوششیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے کی تھیں اور اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی۔ کیسے ہوا اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی پروگرام کے آخری حصے میں۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان متحدہ عرب امارات میں بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے پیر کے روز ایک ٹویٹر پیغام جاری کیا جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان جو بھی بین الاقوامی برادری کوششیں کر رہی ہیں اور دیگر فریقین افغانستان میں امن اور مصالحت کے لیے کام کر رہی ہیں، پاکستان اس کو ویلکم کرتا ہے۔ اور پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ مذاکرات متحدہ عرب امارات میں ہو رہے ہیں اور پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ ان مذاکرات سے افغانستان میں قتل و غارت کا خاتمہ اور خطے میں امن آئے گا۔ یہ مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں مذاکرات کے لیے، کتنی کارگر ہو سکتی ہیں، طالبان کیا حاصل کرنا چاہیں گے ان مذاکرات سے، امریکہ کے سامنے روڈ میپ کیا ہے افغانستان کے لیے، اس ریجن کے لیے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر حیدر مہدی صاحب، پروفیسر ہیں امریکن یونیورسٹی متحدہ عرب امارات کے اندر، رستم شاہ مومن صاحب، سابق سفیر پاکستان کے افغانستان کے لیے اور افغان ملیٹنسی کے اوپر خاص طور پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اسد اللہ داؤد زئی صاحب افغان صحافی ہیں کابل سے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مومن صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ یہ مسلسل رابطے ہیں، پاکستان کی کوششوں کو بھی اپریشیٹ کیا گیا ہے، وہاں سے افغانستان کے آفیشلز نے جو ٹویٹ کیا انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے طالبان کو میز پہ لانے میں۔ اینیوے یہ بتائیے گا، اب جب طالبان میز پہ آ چکے ہیں تو کن مطالبات کے ساتھ، کس فہرست کے ساتھ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے؟
ہیلو
جی مومن صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟
جی اب آواز نہیں آ رہی میری۔
جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب جب کہ طالبان، افغان طالبان،
آواز میں نہیں سن رہا ہوں۔
جی ابھی بھی آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟
نہیں نہیں
جی، آپ کو اگر سن سکے میں ذرا اونچا بولتا ہوں کہ طالبان جب وہاں مذاکرات کی میز کے اوپر ہیں تو آپ کے خیال میں وہ کیا گین کرنا چاہیں گے، کیا حاصل کرنا چاہیں گے ان مذاکرات سے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ شروع سے لے کے آج تک طالبان کا سب سے بنیادی مطالبہ یہ رہا ہے کہ امریکی فوج وہاں سے نکل جائے، اور امریکی فوج اگر نکل جائے گی تو پھر وہ افغانستان کے ایڈمنسٹریٹو اور الیکٹرل پروسیسز میں وہ شریک ہو سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں، مین اسٹریم ہو سکتے ہیں۔ امریکہ وہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے۔ اب کچھ آثار ایسے ہیں کہ شاید امریکہ کی پالیسی میں کچھ فلیکسیبلٹی آ رہی ہے کہ وہ کچھ نیشنل ملٹری پریزنس وہاں رکھنے کے لیے تیار ہوگا اور باقی فوجوں کو شاید نکال لے، لیکن ابھی تک اس کی وضاحت نہیں ہوئی۔ تو جب تک یہ مسئلہ کلیئر نہ ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ خود امن کے رستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو پرکس ہیں، پریویلیجز ہیں، کنٹرول ہے، ہیجمنی ہے، سارا خطرے میں پڑ جائے گا اگر طالبان مین اسٹریم ہوتے ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کا کانسٹیٹیوشن بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، طالبان آ کر شامل ہو جائے، اگر ایسے ہو رہا ہوتا تو یہ تو 10 سال پہلے 15 سال پہلے ہو جاتا.
صحیح.
لہٰذا اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. تو جب تک بنیادی یہ جو ان کے جو اسٹینڈ پوائنٹ ہے اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آتی,
ٹھیک ہے,
تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹاکس آگے جا سکتے ہیں.
تو آگے کیسے جایا جائے گا؟ جیسے پھر اگر افغانستان کے جو سیاسی نظام ہے, جمہوری نظام ہے, طالبان اس میں شریک ہوں گے, طالبان کے لیے اس نظام میں کچھ تبدیلیاں لائی جائیں گی, انتخابات مؤخر کیے جا سکتے ہیں, کیا آپ کے خیال میں طالبان کے لیے کیا قابل قبول ہوگا؟
اس کا یہ ہے کہ ایک انٹرم گورنمنٹ پر بات ہو سکتی ہے, وہ انٹرم گورنمنٹ براڈ بیس ہو اور ملٹی ایتھنک ہو, اس میں طالبان بھی شامل ہوں, اور وہی ایک صحیح فارمولا ہو سکتا ہے بات کو آگے لے جانے کے لیے. لیکن انٹرم گورنمنٹ کا حصہ طالبان جب بنیں گے, جب امریکہ وہاں سے جانے کی وہ ارادہ ظاہر کر لے گا کہ ایک معینہ وقت کے اندر, چاہے وہ 6 مہینے ہو, چاہے 1 سال ہو, چاہے 1.5 سال ہو, وہ اپنی سب فوج وہاں سے نکالنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اور اس بات کو انڈر رائٹ کریں, چائنا, ایران, ترکی, پاکستان وغیرہ ان کو انڈر رائٹ کریں تاکہ ان کو ایک انٹرنیشنل گارنٹی مل سکے کہ امریکہ نے جو کمٹمنٹ دی ہے اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اس پہ بین الاقوامی دباؤ بھی ہوگا. اور اس انٹرم اس میں پیریڈ میں ہو سکتا ہے کہ او آئی سی کی کچھ فورسز وہاں پہ متعین کی جائیں, تو وہ فارمولے تو آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ امریکہ پہلے اس بات کو ایکنالج کرے کہ ان کی ملٹری پریزنس امن کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اور جب تک وہ ملٹری پریزنس ان کی رہے گی تو انسرجنسی جاری رہے گی. سیز فائر کے لیے طالبان کبھی وہ ایگری نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ سیز فائر ہو جاتا ہے تو ان کے ولنٹیئرز پر دوبارہ نہیں آئیں گے لڑنے کے لیے, وہ موٹیویشن لوز کر جائیں گے فائٹنگ کے لیے. لہذا پاکستان کو بھی اس مقصد سے نکلنا چاہیے.
صحیح.
پاکستان کا یہ بڑا نائیو کمپریہنشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ طالبان وہ ہتھیار پھینک کے وہ آ کر مذاکرات میں شامل ہو جائیں. مذاکرات میں تو شامل ہونا چاہیے, لیکن ہتھیار وہ ڈال کے وہ کبھی اس کو مانیں گے نہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی صورت میں ان کی تحریک ختم ہو جائے گی.
صحیح. لیکن اوور آل آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں, آج بھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں پاکستان اور سعودی عرب کے نمائندوں کی بھی شرکت کی اطلاعات ہیں, سو سعودی عرب اور پاکستان دونوں کس حد تک طالبان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں یا ان کے لیے کوئی گارنٹی ہو سکتے ہیں؟
بہت کم. کیوں, پاکستان پہ تو وہ اعتماد نہیں کرتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلسل ان کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا ہے, یہ کرتا رہا ہے, وہ کرتا رہا ہے. سعودی عرب کی کچھ نہ کچھ وہاں پہ کریڈیبلٹی ہے اور یو اے ای کی کریڈیبلٹی ہے کیونکہ وہ ہوسٹ ہیں, لیکن ایک حد تک, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ بھی امریکہ کا جو ہے ایک بہت قریبی اتحادی ہے, لہذا وہ ان ساری باتوں کو دیکھ کر آگے چلیں گے کہ ان کا مفاد کس میں ہے. آیا ان کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ اس نظام کا حصہ بن جائیں, وہ تحریک ان کی ختم ہو جائے, یا ان کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ اپنے مطالبے پہ ڈٹے رہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان پہ بڑا شدید دباؤ ہے اپنے کارڈرز کی, کیونکہ وہ جو لوگ نیگوشیشن کے مخالف ہیں, مثلاً ملا منان جو تھا اس کو ایک ڈرون اٹیک میں امریکہ نے قتل کر دیا کچھ 10-15 دن پہلے, اس کے بعد ایک دوسرے طالبان لیڈر تھے وہ بھی نیگوشیشن کے مخالف تھے, ان کو بھی ڈرون سے ہلاک کر دیا گیا. تو اب ذرا کچھ ان کی یہ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ شاید امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نیگوشیشن کے لیے رستہ ہموار کرنے کے لیے جو اس میں آبسٹیکل ہیں ان کو ریموو کیا جائے. یہ بات خطرناک بھی ہے اور اس سے ہو سکتا ہے کہ سسپیشن مزید بڑھیں, لیکن اچھی بات ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے, اور بات اگر کوئی کنسنسس اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے, اس کے لیے کام بھی کرنا چاہیے. میرا خیال میں سب سے زیادہ اہم رول اس وقت چین کا بنتا ہے, کیونکہ چین جو ہے وہ اس کو اپنی ون بیلٹ ون روڈ کی بھی فکر ہے, اور جو چائنا افغانستان کے اندر جو بہت بڑی انویسٹمنٹ وہ کر رہا ہے, جو کر لی ہے, اس کو بھی اس کی فکر ہے,
چین کا اہم رول ہے. ڈاکٹر پروفیسر حیدر مہدی صاحب, آپ کیا روڈ ٹو پیس, امن کا کیا راستہ دیکھتے ہیں افغانستان کے لیے؟ امریکہ کتنی گنجائشیں دے سکتا ہے جیسا کہ ایک توقع کا اظہار کیا ہے رستم شاہ مومن صاحب نے؟
جی, آپ کے مہمان نے جو گفتگو کی بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے کہ صورتحال ہے, اور میں یہ امید کر رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کچھ باثر لوگ اس بات کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. میں اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ بین الاقوامی سیاست اور امریکن فورن پالیسی کی تاریخ میں آج کا دن ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کنسپشنلی دیکھیں تو امریکہ کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے یہ پالیسی رہی ہے کہ ہر کانفلکٹ میں وہ ملٹری پاور اور اکنامک سینکشن سے فیصلہ کریں اپنے حق میں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, جن کے بارے میں بہت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ اتنے کوئی نفیس قسم کے سیاست صفات کار اور سیاست دان نہیں ہے, وہ بڑی دانش مندی سے آگے چل رہے ہیں. سیکنڈ ان کی ٹرم آ رہی ہے اور میرا خیال ہے وہ بہت بڑی تبدیلی کر رہے ہیں. جو حال میں آج کا جو واقعہ ہے اس میں تبدیلی یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا وہ وقوع, وہ کنسپچل آئیڈیا کہ طاقت سے حل کیا جائے, اس کو چھوڑ کر یہ کوشش کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ باہمی نیگوسیشن سے اس کو حل کر لیں. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس تاریخ کی, میں جیسے کہ رپیٹ کر رہا ہوں, امریکن فورن پالیسی کی تاریخ میں ایک بہت نمایاں ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ نیگوسیشنز بہت مشکل ہوں گی, اس لیے کہ دو بنیادی جو پوائنٹ آف ویو ہیں ان میں بہت بڑا اختلاف ہے. طالبان یہ سمجھتے ہیں, پہلے یہ بات کا خیال رکھیے کہ افغانستان ایک میجورٹی مسلم کنٹری ہے, اور امریکہ کا یہ کہنا کہ ایک میجورٹی مسلم کنٹری میں وہ ایک کثیر مسلمانوں کی تعداد کو ہٹا کر اس کو پولیٹیکل پروسیس سے نکال کر ایک اپنی پسندیدہ حکومت وہاں قائم کر دے, یہ نہیں ہوگا. اور یہ اصولی طور پہ غلط ہے. میرا خیال ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کو, مجھے کسی وقت بہت افسوس ہوتا ہے کہ براک اوباما جیسا پریزیڈنٹ, جسے اس کام کو 10 سال 8 سال پہلے ختم کر دینا چاہیے تھا اس بات کو سمجھتے ہوئے, وہ نہیں ہوا. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں, یہ بہت بہت خوش آمدید بات ہے. نیگوسیشنز بہت ڈیفیکلٹ ہوں گی, چونکہ جیسا کہ آپ کے پہلے مہمان نے کہا, طالبان کا سب سے بڑا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ایک آکوپائنگ فورس ہے اور اس کو یہاں سے جانا پڑے گا اپنے حامیوں کے ساتھ. پوری نیٹو, پوری امریکن
فورس. سو آپ کے خیال میں کیا پھر امریکہ اپنی اس حکمت عملی کو تبدیل کر سکتا ہے, وہاں سے اپنی پریزنس موجودگی کو ختم کر سکتا ہے؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید دنیا کو حیران کر دیں, اور یہ دیکھ کر کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ رہی ہے, یہ لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں امریکن افغان بورن امبیسڈر بہت دنوں سے گھوم رہے ہیں, انہوں نے بہت سی میٹنگز کی ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو ریکویسٹ کیا ہے, چائنا اور رشینز جو ہیں وہ اپنی بیہائنڈ دی سینز کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ چونکہ سیکنڈ, دیکھیے امریکہ میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جیسے کوئی نیا پریزیڈنٹ آتا ہے اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے سیکنڈ ٹرم بھی جیتنی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک, آپ ان کی ذرا پولیٹیکل کیریکٹر کو, پولیٹیکل کانڈکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ ایک بزنس مین ہے, وہ ہر چیز میں ڈیل کرتے ہیں. ہی ڈیلز ان ایوری آسپیکٹ آف لائف, ہی تھنکس لائف از اے ڈیل, ڈیل بٹوین ٹو پارٹنرز. اور میرا خیال ہے ان کو یہ اب خیال آ رہا ہے کہ اس وار کو اگر وہ ختم کر دیں گے تو ان کے چانسز
آگے بڑھ جائیں گے,
ٹرم کے لیے بہت اچھے ہو جائیں گے.
جی, ہمارے ساتھ ایک ذرا کابل سے ورژن لیتے ہیں.
کہ وہ اس کام پر اب کام کر رہے ہیں, اور اگر کامیاب ہو جائیں تو وہ امریکہ کی تاریخ میں ایک بہت بڑے پریزیڈنٹ بنیں گے. اور میرا, میں دعا کر رہا ہوں کہ وہ میری ان باتوں کو, ان کی ایڈمنسٹریشن کا کوئی اثر آدمی سن رہا ہو اور ان تک یہ خبر پہنچائے کہ لوگ اس دنیا, اس خطے میں اس چیز کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سوچئے کہ آپ افغانستان میں ایک کثیر مسلمان
نہیں, لیکن خیر ایسی چیز تو کوئی نہیں سنی کہ وہاں پہ
اپنی مرضی کی حکومت.
ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات تو نہیں سنی ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کو اکثریت. جی, آئی مین کہ ایسی کوئی خبر تو نہیں سنی ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی جگہ کسی اور کی حکومت آ رہی ہے. مختلف جتنے بھی فیکشنز ہیں وہ سارے مسلمانوں کی ہی نمائندگی ہے, اور مذہبی اور اس بنیاد پہ
جو میجورٹی ہے, اگر وہ وہ 17 سال سے طالبان لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی پاپولیشن ان کے ساتھ ہے, وہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے حامی ہیں.
ٹھیک ہے, آپ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کی بات کریں, اسے یہ نہیں کہ وہ آپ نے جو ٹرم استعمال کی اس سے مجھے تھا کہ ذرا کلیئرٹی ہو جائے. اسد اللہ داؤد زئی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے امبیسڈر رستم شاہ مومن صاحب کی بھی بات آپ نے سنی ہے, پروفیسر حیدر مہدی صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی ہے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کابل کے اندر جو سیاسی گروپس ہیں یا سیاسی جو شخصیات ہیں وہ اس امن عمل کے لیے کتنی سنجیدہ ہیں, کیونکہ جیسے امبیسڈر صاحب نے یہ کہا کہ در حقیقت اس سے تو ان کا اپنا کاروبار بند ہو جاتا ہے, اس لیے وہ اس کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. آپ کی اپروچ اس بارے میں کیا ہے؟ میں سوال کر رہا تھا اسد اللہ داؤد زئی صاحب سے جو کہ افغانستان سے ہیں ہمارے ساتھ تھے, لیکن ابھی ان کی لائن جو ڈراپ ہو گئی تھی. سو امبیسڈر محمد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, ذرا آپ نے جیسے یہ کہا کہ طالبان پاکستان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے, یہ بات اگر پاکستان سے آپ جیسے تجزیہ کار اور پھر اس سارے عمل کو بہت قریب سے دیکھنے والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور بڑے تواتر سے کہہ رہے ہیں, تو پھر امریکہ کو پاکستان سے ہی مدد کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیوں کر یہ ایک تیقن ہے یہاں پہ کہ پاکستان کا ایک بڑا کردار ہے, ابھی بھی پاکستان انفلوئنشل ہے طالبان کے اوپر. جی امبیسڈر رستم شاہ محمد صاحب,
آج جو بات چیت شروع ہو گئی ہے
جی,
وہ امریکہ پہلے سے ان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ میں ہے, ان دو راؤنڈ پہلے ہو چکے ہیں, زلمے خلیلزاد ان کو لیڈ کر چکے ہیں, اب امریکہ کا طالبان کے ساتھ براہ راست رابطے ہو گئے ہیں, اب ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن پاکستان کی ضرورت اس کانٹیکس میں ہے کہ وہ ایک امپورٹنٹ نیبر ہے افغانستان کا, یہاں پہ افغان مہاجرین ہیں, یہاں پہ کچھ طالبان کی لیڈر بھی ہیں, بلوچستان میں آتے جاتے بھی ہیں لوگ, اور پاکستان کا افغانستان کے سوویت یونین کے خلاف جہاد میں پاکستان کا حصہ رہا ہے, تو ایک ہسٹورک ریئلٹیز ہیں جن کو امریکہ اوور لک نہیں کر سکتا. تو امریکہ کو معلوم ہے کہ چونکہ وہ ایران پہ تو دباؤ ڈال نہیں سکتا جو دوسرا امپورٹنٹ نیبر ہے, تو پاکستان پہ وہ دباؤ ڈال سکتا ہے, پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, اس لیے پاکستان کو دباؤ ڈال کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بلوچستان میں طالبان کے جو لیڈر ہیں ان کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ وہ اپنی شورا کے سامنے یہ بات رکھیں کہ ہمیں سیز فائر کرنا چاہیے, ہمیں سیز فائر کی طرف, فائر بندی کی طرف بڑھنا چاہیے. اب پاکستان اگر یہ کوشش کرتا ہے تو یہ حماقت ہے, کیونکہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا, پاکستان کے خلاف طالبان کی شکوک اور بھی بڑھ جائیں گی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو امریکہ کی بولی بولتا ہے. لہٰذا اس صورت میں پاکستان کو امریکہ پر یہ واضح کر دینا چاہیے کہ اس سے بات چیت کی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اصل بات یہ ہے کہ جو ایشوز ہیں آپ سمپٹمز کو ٹریٹ مت کریں, جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کریں. ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ بیرونی فوج کے ڈپلائمنٹ کی وجہ سے وہاں انسرجنسی شروع ہوئی ہے, تو اس مسئلے کو پہلے ہمیں ایڈریس کریں, اس کو ریزالو کریں, باقی مسئلے آسان ہیں.
آپ کو مختصرا اس میں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تازہ ترین مرحلہ ہے, جو تازہ ترین کوششیں ہیں, یہ کامیاب ہوں گی؟
انٹرم گورنمنٹ کیسے بنائی جائے, کتنی قسمی اس میں نمائندگی ہو, اس میں پھر پاکستان کا بھی رول ہو سکتا ہے, ایران کا بھی ہو سکتا ہے, ترکی کا بھی ہو سکتا ہے, سعودی عرب کا بھی ہو سکتا ہے, چین کا بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اور یہ طالبان اس کا اعادہ کرتے رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بعض وجوہات کی بنا پہ وہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے. اس میں چین کے خلاف ان کا محاذ ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ افغانستان سے اگر مکمل طور پہ ان خلاف ہو جائے تو چین کے اس سارے علاقے پہ اکنامک ملٹری بالادستی قائم ہو جائے گی, وہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ قربانی تو ہم نے دی ہے, $1.5 trillion ہم نے خرچ کیا ہے, اب باقی وہاں چین بیٹھ جائے, یہ ان کو گوارا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے نیوکلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام پر نظر بھی رکھنا چاہتے ہیں, پھر سینٹرل ایشیا کے ذخائر سے وہ استفادہ بھی کرنے چاہتے ہیں, پھر ایران کو انٹرمیڈیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں وہاں ملٹری ڈپلائمنٹ کی وجہ سے. تو ان وجوہات کی بنا پہ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور وہ جب تک وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فوجیں وہاں پہ ہوں گی تو انسرجنسی کو وہ روک نہیں سکتے. امریکہ اس لیے ڈرا ہوا ہے.
یہ تو امریکن پریزنس کی آپ نے ریزن بتائی, مختصر ہے آپ کو,
بڑا خطرناک ہو رہا ہے
جی,
خصوصاً چائنا اور رشیا کے لیے بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے. پھر چائنا اور رشیا کے لیے داعش کے علاوہ ڈرگز جو ہیں وہ بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ روس میں اس وقت ہیروئن جو ایڈکٹس ہیں ان کی تعداد 100,000 سے تجاوز کر گئی ہے, تو ان کے لیے یہ بھی خطرات ہیں. اس لیے چین اور روس نے طالبان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی حکومت جس میں طالبان نہ ہو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی, وہ امن نہیں لا سکتی, وہ داعش کا راستہ نہیں پکڑ سکتی, وہ ڈرگس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ ان کے تعلقات اب قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں.
آخری اور مختصر بات, ان جو تازہ ترین راؤنڈ ہے, مرحلہ ہے مذاکرات کا, اس کی کامیابی کا پیمانہ کیا ہوگا؟ آپ کو کچھ باتیں, کچھ چیزیں آگے بڑھتی ہوئی یا کامیابی کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں؟
مجھے اس حد تک اس میں کامیابی کی ایک امید نظر آتی ہے کہ امریکہ شاید اب اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کر رہا ہے, اسی لیے انہوں نے زلمہ خلیزاد کو اینڈ اپ کر کے اس پروسیس میں وہ کر دیا ہے. اپنی پالیسی پہ اس لیے نظر ثانی کر رہا ہے کہ کچھ اس سے بنا نہیں. 15-16 سال ہو گئے لیکن انسرجنسی بڑھتی گئی, اٹیکس بڑھتے گئے. اس سال اتنے حملے ہوئے ہیں کہ پچھلے کسی سال میں بھی نہیں ہوئے تھے, اور یہ دسمبر کا مہینہ ہے, سردی کا مہینہ ہے, اور اٹیکس ملٹی پلائی ہو رہے ہیں اور ان علاقوں میں ہو رہے ہیں جہاں پہلے بہت کم انسرجنسی تھی. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے امریکہ اپنی پالیسی کو ری پریس کر رہا ہے, اور یہ ایک اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ رستے نکل سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا امبیسڈر رستم شاہ مومن صاحب. کابل سے ہمارے ساتھ ہیں اسد اللہ داؤد زئی صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اسد اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, پہلے لائن آپ کی ڈراپ ہو گئی, معذرت چاہتے ہیں. امبیسڈر رستم شاہ مومن صاحب کہہ رہے تھے کہ کابل کے اندر, افغانستان پیس پروسیس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ بذات خود کابل کی حکومت ہے, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور بھی اس کے اندر شراکت دار آ جائے, اس میں تقسیم ہو اقتدار کی, یا اس میں کوئی شیئر کرے اس کو. کیا آپ اس میں کہیں گے, اور یہ جو مذاکرات وہاں پہ متحدہ عرب امارات میں ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کابل کے اندر کیا توقعات ہیں جس کا آپ ہمیں احاطہ کر سکیں؟
جی خیر, ایسی بات تو نہیں ہے کہ افغان حکومت کو جو ہے ایک ان کو کنسرن ہو ہے کہ ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ پاور شیئرنگ کیسا ہو. اب طالبان اگر ریکنسیلیشن کرے اور آ بھی جائے تو وہ الیکشن کے تھرو آئے گا حکومت میں, اور جو ہے وہ سنبھالے گا حکومت کو. ایسے تو یہ افغان حکومت جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ تو وہ نہیں کریں گے پاور شیئرنگ. وہ اب الیکشن آ گیا تو وہ آئیں گے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. اس کے بعد لوگ اگر اس کو ووٹ دیں گے تو پھر وہ حکومت میں آئیں گے. افغان حکومت کی جو ہے وہ موقف ہے جو ہے وہ بہت واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی اور جو بھی پیس ڈائلگ کو وہ کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں, اس کو افغان حکومت جو ہے وہ لیڈ کرے, کیونکہ افغان حکومت جو ہے وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور وہ اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لوگوں کی جو خواہشات ہیں, لوگوں کی جو وہ ہے کنڈیشنز, ان کو وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے. کیونکہ اگر کوئی اور اس بات چیت کو آگے لے کے جائے تو وہ شاید کسی چیز پہ بھی سمجھوتا کرے, لیکن افغان گورنمنٹ یا جو لوگ ہیں عوام ہے وہ تو
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ تو اس جمہوری عمل کی بات کر رہے ہیں نا, کہ جمہوری عمل کے بعد یا الیکشنز کے بعد آ سکتے ہیں. اسد اللہ دوزی ہمیں یہ بتائیں کہ کیا مذاکرات کے نتیجے میں کسی عبوری حکومت کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے, اور اس پس منظر میں یہ جو الیکشنز ہیں, پارلیمانی انتخابات, وہ مؤخر ہو جائیں کسی عبوری سیٹ اپ کے اوپر جس میں طالبان کی بھی نمائندگی ہو, باقی دھڑوں کی بھی ہو, اس کے اوپر کوئی اتفاق ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
ایسے ہے کہ کچھ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عبوری حکومت ہو, لیکن ہمارے جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے یہ لوگ جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں, کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے ہو جائے کہ طالبان جو ہے وہ ریکنسیلیشن کے تھرو آ جائے, اور پھر اگر الیکشن ہو تو الیکشن سے پہلے وہ لوگ جو ہے وہ افغان حکومت کے ساتھ یا افغانستان آئے تو پھر ان کے بعد الیکشن لڑیں گے اور جو ہے وہ کریں گے. تو بری حکومت کا جو ہے یہ لوگ, جو ہمارا فارمر پریزیڈنٹ ہے حامد کرزے, وہ تو بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ بری حکومت ہو, لیکن جو ڈاکٹر اشرف غنی ہے یہ مخالفت کر رہے ہیں, اور ان کے بھی کچھ کنسرنز ہیں, اس وجہ سے یہ جو ہے وہ افورڈ کر رہے ہیں بری حکومت.
پروفیسر حیدر مہدی صاحب, عبوری حکومت, اس کے امکانات ہیں؟
The ball is in the American court. It all depends on the American. मैं बहुत पुर उम्मीद हूँ इसलिए कि मैं इस पूरे political process को जो अब ये शुरू है उसको Donald Trump की second term के context में देख रहा हूँ. मुझे बहुत उम्मीद है कि Donald Trump को इस चीज का एहसास हो जाएगा कि अगर वो ये जंग को खत्म करेंगे तो वो एक अमेरिकन हिस्ट्री के हिस्ट्री में एक नुमाया हसीयत पाएंगे. और वो चूंकि वो इस किस्म के आदमी हैं जो अपनी जात के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मुझे बहुत उम्मीद हो रही है कि वो इस चीज का अहाता कर रहे हैं. वो ये समझ रहे हैं कि अगर इस जंग को खत्म किया जाए तो बहरहाल अगर अमेरिका ने ये चाहा कि अब हुकूमत हो तो जरूर बनेगी, लेकिन शायद उसमें मुश्किलात ज्यादा हों. सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज का बिल्कुल खुली तौर पर ऐलान करें, एक वक्त का मुतय्यन करें कि अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो वहां से नेटो दूसरे ममालिक की उनके हामियों के साथ विड्रॉ करेंगी. और उसके बाद ये पहला मसला है, जैसे ये मसला हल होगा सब चीजें. और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अफगानी तालिबान और किसी बात पर रजामंद नहीं होंगे. अमेरिका को ये बात माननी पड़ेगी, वरना ये जंग अगर जारी रही तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की अपनी सूरत हाल बहुत खराब हो जाएगी. मेरा ख्याल है इस बात का अहाता डोनाल्ड ट्रंप को बहुत शिद्दत से हो रहा है. वो ये समझ रहे हैं कि इस जंग को खत्म करने से वो हीरो बनेंगे, और अगर इसी बात को लेकर वो चलें और दुनिया में अमन कायम हो जाए तो इससे अच्छी बात कौन सी है.
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हैदर मेहदी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. असदुल्लाह दाऊद जई साहब आप हमारे साथ थे काबुल से, और एम्बेसडर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला, आपके हम ममनून हैं. सामिन एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट पर बात करेंगे.
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं. वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं. आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है. वीओए उर्दू अब आपके हाथ में.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسور امام. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہی ہیں بھارت کے اندر کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر, وہاں پہ سخت احتجاج کرفیو کا ماحول. پولیٹیکل ڈیولپمنٹ وہاں پہ یہ ہے کہ سجن کمار جو کہ کانگریس مین ہیں, سینئر رہنما ہیں کانگریس کے, ان کو قصوروار قرار دیا ہے نئی دلی کی ہائی کورٹ نے کہ وہ 1984 کے سکھ مخالف جو فسادات تھے اس کے ایک مقدمے میں وہ ملوث ہیں اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. ان پر سکھوں کے خلاف فساد برپا کرنے کے لیے بلوائیوں کو اکسانے کا الزام تھا. دلی کورٹ نے ذیلی عدالت کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا جس میں سجن کمار کو بری کر دیا گیا تھا. عدالت نے ان سے یہ کہا ہے کہ وہ 31 دسمبر تک خود کو قانون کے حوالے کر دیں, انہیں پوری زندگی جیل میں رہنا ہوگا. یہ کہنی شاید کے بیان پر سزا سنائی گئی ہے. جس وقت فسادات بھڑکے تھے وہ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ تھے. 31 اکتوبر کو جب اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کو دو سکھ مخالفوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا, سو اس سے اگلے روز دلی سمیت پورے ملک میں سکھ مخالف فسادات بھڑک اٹھے تھے, جو کم از کم 3 دن تک جاری رہے تھے. ان فسادات میں دلی میں, صرف دلی میں 3,000 سے زیادہ جو ہیں سکھ, ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا. اور اس فیصلے کے بعد بی جے پی اور اکالی دل نے کانگریس پر جارحانہ حملے کیے ہیں, اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ کانگریس کے دوسرے رہنماؤں جگدیش ٹائٹلر اور کمل ناتھ کا بھی نمبر آئے گا. کمل ناتھ پر بھی بلوائیوں کو مشتعل کرنے کا الزام ہے. بی جے پی اب یہ بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ راہل گاندھی وہ جو ہیں وہ پارٹی صدارت سے مستعفی ہو جائیں. یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پارلیمانی انتخابات بھارت کے اندر ہونے والے ہیں. اس فیصلے کی گونج کے سب تک وہاں پہ بھی سنائی دیتی رہے گی, اس کا ہم جائزہ لیں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس میں این کے سنگھ, صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, فرحانہ شاہ صاحبہ سینئر لائر ہیں, ممبئی بیسڈ ہیں, اور ہمیں مجیب الرحمان شامی صاحب کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے, وہ اس کے اوپر بات کریں گے. این کے سنگھ آپ ہمارے ساتھ ہیں جی. این کے سنگھ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیسے دیکھ رہے ہیں دلی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو, کتنے اس کے اثرات ہیں بھارت کی سیاست کے اوپر, بالخصوص کانگریس کی سیاست پہ؟
سیریس قسم کا یہ ججمنٹ ہے और इसके जजमेंट के रेटिफिकेशन जो आने वाले दिनों में होंगे वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होंगे, क्योंकि एक तो ये है कि सज्जन कुमार को किया है। आने वाले दिनों में ये भी उठेगा कि जिन लोगों को उस समय की गवर्नमेंट ने बचाया है, क्योंकि बड़ा क्लियर लिखा है जजमेंट के अपने पेज नंबर 191, 193 और 194 में, उन्होंने कहा है कि साहब ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इनको बचाते रहे हैं और ये लगातार एक पैटर्न बन गया है कम्युनल डिस्टर्बेंस का। और ये पैटर्न ये उन्होंने वेबसाइट पे भी डाल रखा है, आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। और ये कम्युनल डिस्टर्बेंस का पैटर्न बन गया और इस पे उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, जिसमें मुंबई का 1993 का दिया, गुजरात का दिया 2002 का, उसके बाद ये कांधामल का दिया उड़ीसा का जो कि 2008 का था, और उसके बाद 2013 में मुजफ्फरनगर हुआ था। तो उन्होंने ये सारा लिया और कहा कि एक पैटर्न है पॉलिटिकल क्लास का जो कि एक शिद्दत से इस तरह की चीजों को पेश करता है और फिर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का सपोर्ट उनको मिलता है, लिहाजा वो बच जाते हैं। और ये कह के उसने आगे कहा है कि भारत में एक मैसिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। ये अपने आप में जजमेंट बहुत ही सीरियस है और इस पे मुझे लगता है कि कोर्ट्स को और एग्जीक्यूटिव को दोनों को बहुत ही शिद्दत से सोचना पड़ेगा।
तो यानी सिर्फ इसकी जो असरात हैं वो सिर्फ सियासत के ऊपर नहीं है बल्कि कौमी इदारों की تشکیل کا یا تشکیل نو کا بھی وہ سبب بن سکتے ہیں وہاں پہ، یعنی اصلاحات کا، ریفارمز کا۔ فرحانہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، سینئر لائر قانون دان۔ فرحانہ بہت شکریہ، آپ کا فیصلہ آیا مگر ظاہر بہت برسوں کے بعد، 1994 کا یہ مقدمہ ہے، تب سے یہ چلا آ رہا ہے۔ سو آپ کیسے دیکھتی ہیں پورے جوڈیشل سسٹم کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں، یہ پوری جو پروسیکیوشن ہے جیسے کوٹ کیا این کے سنگھ صاحب نے کہ پورے کمیونل ڈسٹربنس ہے، اور صرف اس، یہ تو پھر پارٹی کسی ایک پارٹی کی نہیں بلکہ اس کی بڑی لینڈسکیپ بڑی وسیع ہو جاتی ہے، اس کے اندر بی جے پی بھی آ جاتی ہے جب آپ احمد آباد کی یا گجرات کی بات کریں گے، مظفر نگر کی بات کریں گے۔ سو اس میں تو پھر ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ سکتی ہیں۔ سو لگتا ہے کہ یہ امپلیکیٹ کرے گا یہ فیصلہ آپ بھارت کی سیاست کو؟
بے شک کیوں امپلیکیٹ نہیں کرے گا، بیکاز ایز اٹ از دیکھیں آپ، جوڈیشری از ٹوٹلی یو نو ڈفرنٹ فرام ادرز۔ تو جوڈیشری کا ایسا ہے کہ اگر کوئی ججمنٹ آتا ہے اور وہ بھی آنریبل سپریم کورٹ کا، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ حالانکہ وہ بھی ہے، آفٹر آل ججز دے ڈیفینیٹلی تھنک اوور، آپ کسی کو بھی ایسے ہی مطلب یو نو اٹ شوز کہ ہاؤ انڈیپینڈنٹ دے آر، اینڈ سوچ کے پھر انہوں نے باقاعدہ ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ججمنٹ سنا ہے۔ تو پولیٹیکل سیاست تو دیکھیے ہر دور میں چلتی ہے، بٹ آپ کہاں تک بچے گا اور کب تک بچے گا؟ اگر کوئی انسان نے کوئی جرم کیا ہے، چاہے پھر وہ بیگر ہو یا کنگ ہو، قانون تو سب کے لیے ایک برابر ہے۔ اب امپلیمنٹ کرنا ڈیفینیٹلی
ٹھیک ہے، نہیں امپلیمنٹیشن تو ہوگی لیکن پھر اس کو گارڈ کون کرے گا؟ لیٹس سے کہ کورٹ سے آتے ہیں کہ یہ جو کمیونل ڈسٹربنس ہے یا کمیونل رائٹس ہیں وہ سیاست کا، بیسیکلی یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ پارلیمنٹ کا، سیاست کا عنصر بنتے جا رہے ہیں۔ سو اس کو کون سپروائز کرے گا اور کون اس کو یقینی بنائے گا کہ سیاست یا سیاسی جماعتیں اب اس سے دور ہو رہی ہیں؟
ناؤ ڈیز دیکھیے آپ اگر دیکھیں گے تو موسٹ آف دا پیپل، جیسے ایجوکیشن کے مارفت کافی لوگوں میں بہت سارے بدلاؤ آئے ہیں۔ ابھی جیسے سوشل میڈیا آپ لے لو تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک دم سے وائرل ہو جاتی ہے اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آپ ایسے ہی کسی کو بھی ٹارگیٹ بنا کے یا کسی بھی کمیونل چیز کو بیچ میں لا کر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی آج کا ینگ جنریشن ہے، دے آر تھنکنگ آن دس لائن،
ٹھیک ہے،
تو بے شک اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور آگے چل کے ہم سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ انڈیا اور ترقی کرے گی اور ڈیفینیٹلی بہت سارے سدھار آئے گے انشاءاللہ۔
اس سے پہلے کہ میں این کے سنگھ صاحب کے پاس واپس جاؤں، ذرا پھر ایک لیگل پہلو ہے، یہ بتائیے گا کہ چونکہ اگین یہ تو ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے، سو اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی اپیل کے لیے جا سکتے ہیں سجن کمار؟
ڈیفینیٹلی اپیل فائل، ایس ایل پی فائل ہو سکتی ہے اس کے خلاف۔
اور اپیل کے لیے کتنا وقت لگ سکتا ہے، آئی مین کہ اس ڈیسیجن میں؟
وہ تو اٹس آل ڈیپینڈز کہ آنریبل سپریم کورٹ کب میٹر لیتے ہیں، کب कैसे उसको वर्कआउट करते हैं, बिकॉज जजमेंट होने के बाद जैसे हमारे 93 का ब्लास्ट केस था उसमें भी बहुत सारे एक्यूज थे और काफी चीजें थी. 2006-2007 में जजमेंट आ गया था, 2011 और 12 में वो उसकी सुनवाई हुई और 2013 में फैसला आया.
सही,
तो इट ऑल डिपेंड्स के कैसे, क्योंकि बैकलॉग भी बहुत सारे हैं. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे बैकलॉग रहते हैं,
तो ऑफकोर्स वो हर जगह है, वो पाकिस्तान के अंदर भी
सुनने के लिए तो पूरा एविडेंस को जायजा देना बहुत जरूरी है. सिर्फ एक पन्ना या दो पन्ना पढ़ के नहीं, बिकॉज सारा एविडेंस उसमें उन लोग डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं, सुनते हैं, फुल हियरिंग होती है, उसके बाद ही डिसीजन होता है.
सुगे ना, ये नहीं वक्त है उनके पास. एनके सिंह साहब, हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल उसकी इम्प्लीकेशन की, सिर्फ कांग्रेस के लिए उसके बुरे असरात हैं, जैसे कांग्रेस के सरबराह से इस्तीफा भी मांगा जा रहा है कि वो पार्टी से इस्तीफा दे दें राहुल गांधी से, या जिन रिसेंट राइट्स की आपने बात की है जिसके अंदर गुजरात भी है, उड़ीसा भी है, मुजफ्फरनगर भी है, सो उसमें फिर बीजेपी के ऊपर भी उंगलियां उठ सकती हैं?
जी हाँ, बिल्कुल उठेगा, क्योंकि उस जजमेंट में कोई एक किसी पार्टी को नहीं कहा गया, ये जरूर कहा गया है. और खास करके 191 पेज नंबर अगर आप पढ़ेंगे, ये 206 पेज का जजमेंट है, 191 में बड़ा क्लियर लिखा है कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से ये एक पैटर्न बन गया है इस तरह के कम्युनल डिस्टर्बेंसेस का, और इसको पैट्रोनाइज भी किया जाता है और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की मदद मिलती है. यहाँ इसी केस में अगर आप देखेंगे तो डेलीबरेट जिन लोगों ने गवाही देनी चाहिए अपने वालिद के इंतकाल पे के मर्डर पे और वो बेसहारा हो गए थे, उनको टाडा में फंसा दिया गया.
ठीक है,
तो इतना हीनस क्राइम अगर होगा, और ये पॉलिटिकल पार्टी से ये है कि आप किस तरह से कैपिचुलेट कर जाती हैं, सरेंडर कर जाती हैं आपके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज. कम से कम इतना बचा हुआ है कि भारत में न्यायपालिका अभी भी जो हमारी जो इदारे हैं उसके जुडिशरी के, वो अभी भी बचे हुए हैं. अभी आपने देखा होगा दो दिन पहले जो जजमेंट आया है वो बेहतरीन जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का. तो मुझे लगता है कि वो ये सिर्फ एक की नहीं है या दूसरे की नहीं है, ये लगातार चल रहा है, एक पैटर्न है जिसमें कि इस तरह के उन्माद डेवलप करते हैं और उसको पॉलिटिकल. सज्जन कुमार को आप जरा सोचिए, इंडाइट किया है वर्चुअली उसने सेशंस कोर्ट को, ये कह के कि ये न सिर्फ इसने एविडेंस को गलत समझा है बल्कि इलीगलिटी की तरफ चला गया है. तो मुझे लगता है कि उस जज को जो सेशंस कोर्ट से छोड़ा था सज्जन कुमार को, उसे उस जज को मेरे ख्याल से एक दिन भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वर्चुअली इंडाइटमेंट है ये. तो ये पहला तो ये है. दूसरा उसने कहा है कि ये सज्जन कुमार कैसे बच गया है, उन पांच को तो आपने कर दिया जिसमें एक वहां का कॉरपोरेटर था कांग्रेस का, दूसरा जो था वो एक कोई नेवी का रिटायर्ड आदमी था और तीन और थे, उन पांचों को कर दिया लेकिन इसको छोड़ दिया आपने जो कि पॉलिटिकल था. और इसको छोड़ा ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने उसको एक लंबे वक्त तक गले लगाए रखा. तो इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन ये जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इस जजमेंट पे, ठीक है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो आगे क्या होगा उसमें तो खैर अभी तो चुनाव आ रहे हैं, तो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन इसका जरूर रहेगा. हाँ, एक फौरी कमेंट जरूर है कि और उस पे उन्होंने इन घटनाओं को लिया और कहा कि ये किसी एक का नहीं है, ये हमारे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस का ये एक सैदा बन गया है कि हम ये करेंगे और इससे हम सपोर्ट लेंगे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से. तो इसकी तरफ आगाह किया, ये दोनों के लिए है, लिहाजा दोनों को ही बहुत अलर्ट होकर चलना पड़ेगा, इसको कोई और एजेंसी नहीं बताएगी. समाज में जैसे जैसे ग्रो करता है सोसाइटी, वो खुद समझने लगती है कि नहीं नहीं ये गलती पॉलिटिकल उसकी है, ये जो हमारे सो कॉल्ड रहनुमा है ये उनकी गलती है, लिहाजा वो बचने लगती है. तो आने वाले दिन में समाज को ही इसको कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा.
जी, हम अब जरा आते हैं इसी के साथ एक और, जो नई दिल्ली ऑफकोर्स चूँकि एक ऐसा ये केस है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, एक और भी मामला है जो ख़ास तौर पे इस वक्त पूरी दुनिया में ख़बरों में है, उसके ऊपर भी आपके कोई कमेंट्स लेना चाहूँगा. वो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन है, पिछले آج بڑا ایک وہاں پہ احتجاج ہے، وہاں پہ کرفیو کی سی پوزیشن ہے، کیونکہ سیٹرڈے کے جو وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی کاروائی میں 5 لوگ مارے گئے، سو اس کے بعد بہت لگاتار مظاہرے ہو رہے ہیں، بڑے منظم مظاہرے ہو رہے ہیں، اور فوج کا اور باقی جو یونٹس ہیں ان کا مشترک موقف یہ ہے کہ یوتھ کو در حقیقت مرغلایا جا رہا ہے، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ایسی جگہ پہ بھیجا جا رہا ہے جہاں پہ انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، اس وجہ سے وہ واقعہ پیش آ گیا۔ آج کشمیری جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی نظر بند کیا گیا، بعض کو گرفتار کیا گیا، ان کی نقل و حرکت پر پابندی ہے، لیکن بڑے پیمانے پہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور سری نگر کے اندر وہاں پہ مظاہرے ہو رہی ہیں۔ سری نگر کا یا کشمیر کا یہ معاملہ انٹرنیشنل آف کورس توجہ کا بھی سبب بن رہا ہے، اور او آئی سی نے جو کہ اسلامی ممالک کی تنظیم ہے اس نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس معاملے کو مزید آرگنائزڈ انداز میں دنیا کے سامنے لے کے جائیں گے۔ اس کے اوپر کمنٹس لیتے ہیں اپنے پینلسٹ کے، این کے سنگھ ہمارے ساتھ ہیں، فرحانہ شاہ صاحبہ، اور ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ راؤ خالد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ این کے سنگھ صاحب، یہ نئی دلی کو کس طرح سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو پروٹیسٹ ہیں وہ اب بڑے تواتر سے ہو رہے ہیں کشمیر میں، طاقت کا استعمال کیا سلیوشن ہے، مذاکرات یا انگیجمنٹ کی طرف جانا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟
علی صاحب، طاقت کا قطعی نہیں ہے، اور میں تو بہت ہی ایک وہ تھا، مجھے ایک لگا کہ جب یہ دونوں پارٹیاں ایک ساتھ سرکار بنائی تو مجھے لگا کہ اب ڈیولپمنٹ پروسیس میں اس پورے اس کو لے جائیں گے وہاں کی عوام کو، اور اب شاید یوتھ بھی، کیونکہ پھر کچھ بھی ہے تو ہندوستان میں ان کو جاب ملیں گی، بہت کچھ ہوگا، ان کو ایجوکیشن ملے گا، فری ہیلتھ ملے گی، لہٰذا یہ پوری تقریر بدل جائے گی۔ دیکھیے، غور کریے گا کہ ہمارے ٹھیک بغل میں ایک ہوسٹائل نیشن ہے پاکستان، جس کا سنگل فارمولا، سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہی یہی ہے، کیونکہ اس کے یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے، بری حالت ہے۔ ڈیولپمنٹ پیرامیٹرز پر دیکھیں گے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ دیکھیں گے تو کہیں بھی نہیں ٹھہر پا رہا ہے، اور ڈیولپمنٹ کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ لہذا ہندوستان میں ان لڑکوں کو نوکریاں بھی ملتی، اور میرے خیال سے مین اسٹریم میں لانے کی کوشش ہونی چاہیے تھی۔ پتا نہیں کیا ہوا، جب یہ ہوا تھا تو مجھے بہت امید تھی کہ اب شاید یہ کشمیر بدل جائے گا، اور یہ ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ پروسیس کو اس طرح شروع کرے گی کہ وہ مین اسٹریم میں آئیں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں اور کیا ہوا۔ دیکھیں، مقابلہ جو ہے وہ صرف وہاں کے یوتھ کو چینج کرنے کا نہیں ہے، بغل میں ایک ہے جو ہر طرح سے ان کو برگلا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا۔ میں اکثر پاکستان گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ جس طرح سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہندوستانی سینا کیا کر رہی ہے، وہ دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ نہیں، حقیقت تو بالکل اس سے الگ ہے۔ وہاں پہ ویڈیوز چلتے ہیں اور لوگ اس پہ اعتبار بھی کر لیتے ہیں، تو جبکہ حقیقت ہے کہ چونکہ ہم لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں، میں ہوم منسٹری کور کرتا رہا ہوں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ ہی ایک راستہ ہے، تصدد اور اس کے بعد جو وائلنس ہے وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہو یا وہاں کی سوسائٹی سے ہو، دونوں طرف سے مجھے 70 سال میں اس کا وہ نہیں سولوشن نہیں ہو پایا ہے، تو کوئی نیا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور جب یہ اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے تو ہمارے سوچ کا طریقہ بھی بالکل نیا ہونا چاہیے، جو ٹریڈیشنل سوچ ہے کہ وہاں پہ ہم گولی بندوق سے کریں گے کیونکہ وہ بھی گولی بندوق کے ساتھ ہیں، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہو نہیں پائے گا، اور 70 سال سے نہیں ہوا ہے۔
جی، راؤ خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی تجزیہ گار پاکستان سے۔ راؤ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے این کے سنگھ صاحب کی بات سنی۔ ہم بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جو کرفیو ہے، جو احتجاج ہیں پچھلے 5 روز سے بالخصوص، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ کوئی پاکستان کا اس میں کردار ہے؟ بظاہر پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس معاملے کو انٹرنیشنل فورمز پہ لے جائیں گے اور جتنی سیاسی سفارتی مدد ہو سکتی ہے وہ کریں گے، لیکن پاکستان کہتا ہے کہ کوئی اس کی ڈاکٹرائن کے اندر ملیٹنسی کو ہوا دینا یا پروموٹ کرنا وہ شامل نہیں ہے۔ لیکن یہ واقعہ کتنی کہنا چاہیے کہ توجہ حاصل کر رہا ہے آپ کے خیال میں دنیا کی، اور پاکستان اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہے انٹرنیشنل فورم پہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے؟
دیکھیں، ایک تو مجھے بڑا افسوس ہوا جس طرح سے وہ پاکستان کو ایکیوز کر رہے تھے۔ پاکستان ہمیشہ سے سفارتی سیاسی مدد ان کی کشمیریوں کی کرتا رہا ہے، پلیبسائٹ کا یو این کی ریزولوشن موجود ہے، اس کے اوپر اسی بنیاد کے اوپر ہمیشہ سے سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ جو نیریٹو انڈیا کے اندر پاکستان کے خلاف بلڈ کیا جاتا ہے الیکشن کے دوران، क्या पाकिस्तान में इस किस्म का नैरेटिव इलेक्शन में इंडिया के खिलाफ बिल्ड किया जाता है कि हम इस बुनियाद पे लोगों को कन्विंस करते हैं कि इंडिया कश्मीर में बड़ा जुल्म कर रहा है इसलिए यहाँ पे पार्टीज को इलेक्ट किया। यहाँ पे तो इंडिया का जिक्र तक नहीं होता जब इलेक्शन होते हैं। कुलभूषण पकड़ा हुआ है उसको किसी ने इशू नहीं बनाया इलेक्शन के अंदर। इंडिया के अंदर आप इलेक्शन अभी हो रहे हैं, देख ले किस किस्म के इशूज चल रहे हैं वहां पे। पाकिस्तान बैशिंग चल रही है, पाकिस्तान को इशू बना के पाकिस्तान के खिलाफ सारा घड़ के खड़ा करके, फिर कश्मीर की बाढ़ जो इन्होंने लगाई है, लेजर लगी हुई है वहां पे, हर चीज लगी हुई है। तो अगर यहाँ से कुछ हो रहा है खुदा ना खास्ता, जो मैं नहीं मानता कि अब हो रहा है, वो कैसे ये कह सकते हैं समझ ना लाए कि इनकी अपनी फौज की बहन है। फिर इंडिया के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, अभी इनके वो जस्टिस साहब का बयान था लेटेस्ट जो आज ही बहुत ज्यादा मीडिया में आया हुआ, सोशल मीडिया बहुत चल रहा है। मैं तो नहीं कह रहा, अगर बरखा दत्त कुछ कह रही है वो मैं तो नहीं कह रहा, या अरुंधति राय कुछ कह रही है, या बाकी लोग जो वहां पे बोल रहे हैं वो मेरे मैंने तो कन्विंस नहीं किया उनको। वो जो बातें कर रहे हैं, ये यूएन की रिपोर्ट आ चुकी है अब तो, यूएन ने ह्यूमन राइट वायोलेशन के हवाले से बड़ी जामे रिपोर्ट दी है। यूरोप में इस मसले पर डिस्कशन हो रही है और वहां पे पाकिस्तान को बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इस इशू को हमेशा लेके चला और कोशिश पूरी की है किस तरह से किया जाए। वहां पे सूरत हाल ये होती है कि इलेक्शन होते हैं तो वो बॉर्डर को हीटअप कर देते हैं, यहाँ पे जंग का एक माहौल पैदा कर देते हैं ताकि वहां के अंदर मामला चले। मुजाकरात हो रहे तो वो खत्म कर देते हैं, साथ से दावत देते हैं उसके आने से इनकार कर देते हैं। अभी करतारपुरा वाले इशू के ऊपर क्या उन्होंने ड्रामा लगाने की कोशिश की है। तो ये आप देख सकते हैं, अब कोई भी इंडिपेंडेंट आदमी आसानी से असेस कर सकता है कि पाकिस्तान कितना मुलव्वत है इन सारे मामला में। वो एक इंडिजिनस मूवमेंट है, अगर कहीं से सपोर्ट हो रही होती तो कब की खत्म हो चुकी होती, इस तरह से नहीं चलती कभी भी। वहां पे जो लोग जिनकी वहां पे 80,000 या लाख से ऊपर जो लोग शहीद हुए हैं उनकी कब्रें वहीं पे हैं और हर बंदा जानता है कौन है ये लोग और किससे ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान का कोई बंदा वहां पे दफन नहीं है।
जी बहुत शुक्रिया राव साहब, हमारे साथ रहिएगा, पाकिस्तान की सियासत पे हम बात करेंगे। एन के सिंह साहब आपके हम शुक्रगुजार हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सामिन एक मुख्तसर सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं पाकिस्तान की सियासत पे बात करते हैं।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए देखिए सुनिए, सेव कीजिए फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम में जहाँ रंग मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है अस्फर इमाम, और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। दो डेवलपमेंट्स, एक तो साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ, उनका अपनी पार्टी की एक इजलास की सरबराही जिसके अंदर पार्टी को या उसकी तंजीम नौ के ऊपर फोकस, इन हालात में तंजीम नौ कितनी मौसर हो सकती है और इसका मकसद क्या हो सकता है, और दूसरा यह कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी काफ़ी गरज बरस रहे हैं हुकूमत के ऊपर भी और पाकिस्तान के कौमी इदारों के ऊपर भी, एक हकीकी दबाव है उनके ऊपर या उनका दबाव उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। एनालिसिस करेंगे, राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजयकार मुजीब रहमान शामी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मुमताज़ सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, वो हमारे साथ होंगे। राव साहब बहुत शुक्रिया आपका। दोनों डिवेलपमेंट्स पोलिटिकली, ख़ास तौर पर अगर हम पहले मुस्लिम लीग नवाज वाले इजलास की बात करें, सो टाइमली है, ज़ाहिर पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करना है, इलेक्शन में एक शिकस्त हुई है सो करना होता है, लेकिन इतने अरसे की खामोशी के बाद इसी तरह से उसका सॉफ्ट आगाज़ हम इसको समझें, उनकी सियासी आगे चल के सरगर्मियाँ देखने को मिल सकती हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की?
देखिए सर, जो मुझे ये बेवक्त की वो जो रागनी वो लग रही है, एक बुनियादी तौर पे तो ये, अगर रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जिस तरह से वो कह रहे हैं जी डिस्ट्रिक्ट में वो जोश व जज्बा नहीं रहा था, बुनियादी तौर पे अपने भाई जिनको उन्होंने सदर बनाया था मुस्लिम लीग का उस पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि वो जब से बने हैं तो एक बिल्कुल ही नीचे चली गई है सारी कंपेन, जिस तरह से उन्होंने बिल्ड की थी सारी वोट को इज्जत दो वाली और जिस तरह से वो लेके चले सारी, पहली बात तो वो है कि उनको उससे, दूसरा वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं किसी सूरत में, भले वो बाहर हों जेल में हों, जो भी उनके मुकदमात का फैसला होता है वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं। रेलेवेंट रहने की वजह बुनियादी तौर पर यह, शायद वो खुद बहुत ज्यादा पुरउम्मीद नहीं है सियासत में वापसी के और चांस भी नहीं लग रहा, लेकिन एटलीस्ट उनको ये है कि मरियम किसी स्टेज पे वापस आ सकती हैं पॉलिटिक्स में, और वो हर उनकी पूरी कोशिश है कि उनकी जो सियासी पगड़ी है वो मरियम के सर से ही सजे, इसलिए वो इस चीज को कहीं ना कहीं किसी तरीके से उसमें मुस्लिम लीग नून के अंदर अपना पूरा इन्फ्लुएंस यूज करने की कोशिश करते हैं। अभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये किस बुनियाद पे हो सकती है? एक और खतरा ये हो सकता है पॉसिबली कि जिस तरह से ये हुकूमत आगे बढ़ रही है, अगर थोड़ी बेहतर परफॉर्म करती चली जाती है तो हमारे यहाँ एक रिवाज है डिसेंशन का पार्टीज में, जैसे वो देखते ही हुकूमत अब तगड़ी हो रही है तो उसमें तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। अभी पीपल्स पार्टी के भी एक बकरा साहब इधर आ गए, इस तरह के बहुत से लोग होंगे जो दीवार के ऊपर बैठे होते हैं, इंतजार में तगड़ी होती है तो चले जाएंगे, वरना वापस अपनी पार्टी में तो है ही हम।
सो हुकूमत कैसे मजबूत हो रही है? अपोजिशन तो ये कहती है कि वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे। नवाज शरीफ साहब ने पिछला जो इनका इंटरेक्शन था मीडिया का उसके साथ, उन्होंने भी कहा कि नालायक है। साहब इसदर जरदारी भी कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अंडर 16 की तरह परफॉर्म कर रही है। सो लेकिन अंदर से अगर खौफ है तो किस बुनियाद पे होंगे?
नेचुरल सी बात है, देखिए एक बिल्कुल डिफरेंट चीज आई है जिसकी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, कि इस किस्म की एक गवर्नमेंट भी आ सकती है जो बड़े बोल्ड किस्म के स्टेप लेगी। उसमें सबसे मैं आपको बताऊं, जो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने खादम रिजवी वाले इशू को टेकअप किया गवर्नमेंट ने हेड ऑन, इस तरह से किसी गवर्नमेंट ने किसी के की जरूरत नहीं हुई कि उस तरह से करे, उससे उनको अंदाजा हो रहा है। फिर इदारे जो है वो पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं उस पूरे प्रोसेस को, अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है मैं ये नहीं कहता, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को इदारों की सपोर्ट हासिल है। ये जो जितनी भी है ये फ्रस्ट्रेशन में बातें हो रही हैं, उसमें कोई हकीकत नहीं है। या तो वो बताए ना कि 100 दिन में 150 दिन में या 200 दिन में, इवन एक साल में भी हुकूमत कितना बड़ी परफॉर्मेंस दिखा सकती है, कर सकती है। जो छोटी छोटी चीजें भी उन्होंने की है उससे अगर ये इतने परेशान है कि फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गया अभी से, उसकी बुनियादी वजह अब फ्रस्ट्रेशन ज्यादा वो है। जरदारी साहब की पर्टिकुलर बात करूंगा,
अब जरा जरदारी साहब की तरफ ही आ जाइए, उनके कल का बयान आज का बयान क्या फ्रस्ट्रेशन वहां से रिफ्लेक्ट?
जी देख, डॉक्टर आसिम जब पकड़े गए थे आपको याद, उन्होंने एक बयान दिया था उसके बाद वो बाहर चले गए थे। फिर उसके बाद अब जो है, उस वक्त डॉक्टर आसिम से उनको लगता था कि मैं रोपिन हो जाऊंगा, मुझे भी इसमें घेर दिया जाएगा इस सारे चक्कर में, तो वो बयान देके तो बाहर चले गए। अब उनको नजर आ रहा है कि वो डॉक्टर खुद बल्कि बिलावल और उनकी बहन का भी पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लग चुका है, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बुनियादी तौर पर उसमें बहुत से ऐसे शवाहद हैं जो बिलावल पे को भी उसमें मुलव्वस कर सकते हैं, और उनकी बहन का तो बहुत ज्यादा नाम इन सारी चीजों में, खुद तो बहुत जरदारी पर है ही है उसमें। तो ये उन्होंने वो बुनियादी तौर पर जरदारी और भुट्टो खानदान की जो सियासत है वो पीपल्स पार्टी की सियासत पे शायद खत्म ना हो, लेकिन वो लग ही रहा है कि जरदारी साहब इस महज पे ले हैं कि अब उनकी वो सियासत खत्म होने को जा रही है। यहाँ पे नॉर्मली ये कहा जा रहा है कि जरदारी साहब ये अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे, अब बाहर भी उनको कोई नहीं जाने दे रहा। जो मेरी इत्तला है, 2-3 दफा उन्होंने अटेम्प्ट की है रवानगी की यहाँ पे, तो उनको कहा गया कि आपको एयरपोर्ट से तमाशा अगर करना है आपने तो आप बेशक चले जाएं, अगर घर रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो बार।
लेकिन एक चीज है राव साहब, लेट्स से अगर नवाज शरीफ साहब की भी एक हिकमत अमली थी कि इस मुकदमात के फैसले से पहले मोबिलाइजेशन, जरदारी साहब भी बज़ाहिर लगता है कि उसी के ऊपर वो गामजन है। सिंध के अंदर उन्होंने कुछ जलसे भी किए हैं, बज़ाहिर कोई इतना कोई गैर मामूली रिस्पांस भी नहीं है। सो अगर पब्लिक का रिस्पांस हो भी सही, जैसा कि मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस में था भी सही, उनके आखिरी जलसे बड़े शानदार थे, सो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपके खिलाफ शवाहद हों और प्रोसिक्यूशन का अमल मजबूत हो और आपके पास एविडेंस ना हो अपने आप को मासूम साबित करने से, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा?
असल में बात यह है कि जब आप कहीं बात करना चाहते हैं, अपना पैगाम देना चाहते हैं, आप अगर रास्ते आपके मुनकता हो जाए और आपको सोर्स ना रहे ऐसा जो आपको कोई तसल्ली दे सके, कोई पैगाम आपका पहुंचा सके, तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन में आप ओपन आके धमकियां शुरू कर देते हैं ताकि कुछ सुने आपकी बात। मेरा ख्याल उनकी सुनवाई नहीं हो रही, वो बहुत सी उन्होंने कोशिशें की हैं उनकी, वो जहाँ समझ जाए कि उनकी अगर वो बात सुन ले तो शायद उनके लिए मामला बेहतर हो जाए।
ठीक है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नवाज
में आ गए हैं ये चीजें लेके,
मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वो मिलके कोई एक तहरीक शुरू करते हैं, सो वो थोड़ी बारावर या समरावर हो सके उनके लिए?
किस बुनियाद पे करेंगे? देखिए उनका जो ग्राउंड है वो बहुत वीक है, क्योंकि दोनों करप्शन के केसेस फेस कर रहे हैं और बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशन फेस कर रहे हैं। मियां साहब को सजा भी हुई है जिसकी वो अपील में उनको वक्ती रिलीफ मिला हुआ है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल हो जाती है सजा तो वो दोबारा जेल में चले जाए, क्योंकि दो केसों के फैसले आने वाले हैं। उनकी बाकी पार्टी के लोग सारे, इवन प्रेसिडेंट उनके शहबाज शरीफ का खुद अपने केसेस को फेस कर रहे हैं, इस तरह जरदारी साहब जो है वो फेस कर रहे हैं। एक जनरल परसेप्शन बहरहाल मौजूद है विक्टिमाइजेशन की, एक सेगमेंट समझ है विक्टिमाइजेशन, लेकिन मेजोरिटी ये समझती है कि ये अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं।
हमें जरा आखिर में, बिल्कुल आखिर में रिजवान रजी साहब से हमारा रब्ता हो सका है,
कामयाब हो सकते हैं,
उनसे कुछ वर्जन लेते हैं कि वो हमें बता सकें कि आखिर नवाज लीग क्या सोच रही है, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, कितना बड़ा चैलेंज बन सकते हैं हुकूमत के लिए। रिजवान रजी साहब टोटली हमारे पास 1.5 मिनट है, मुख्तसरन हमें बताइएगा कि इस वक्त अपोजिशन की पॉलिटिक्स क्या है, कितने वो कामयाब हो सकते हैं उसमें?
اپوزیشن کی پالیٹکس اس وقت صرف یہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک نا تجربہ کار حکومت سے اور ایک ایسی حکومت سے جو ایک بات کر کے اگلے دن بھول جاتی ہے اس سے زیادہ کنسیشن اپنے لیے ارن کر سکے. نواز شریف صاحب اس لیے چپ ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو ان کو لائے ہیں وہ ان کو چلنے نہیں دیں گے, تو ٹرک جس کے اوپر انہوں نے چڑھنا ہے آخر کار اس کے اوپر انہوں نے ایک سیٹ خالی رکھی ہوئی ہے. ان کے بہت قریبی ذرائع سے جو میری بات ہوئی ہے وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ عمران خان آ کے سیٹ پہ بیٹھیں تو پھر وہ اس ملک کے اندر واقعی اصلی نمائندہ جمہوریت جو کہ عوام کے ایسپائریشن کی آئینہ دار ہو اس کے لیے جدوجہد کر سکیں. بظاہر یہ بات بہت فار فیش لگتی ہے
جی,
لیکن وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ عمران خان انہیں جوائن کریں.
بہت شکریہ آپ کا, پروگرام بالکل اپنے وقت پہ پہنچا ہے, مکمل ہوا. آپ کا شکریہ, تمام مہمانوں کا شکریہ, پروڈیوسرز ہمارے ساتھ اسفر امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
حضرت داغ دہلوی نے جب یہ شعر کہا ہوگا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے, تو انہیں یہ اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ کہیں گے کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. ریختہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام دارالحکومت دہلی میں منعقدہ 3 روزہ جشن ریختہ کے 5ویں ایڈیشن میں جب ہم پہنچے تو یہ شعر اپنی پوری معنویت کے ساتھ جلوہ گر نظر آیا. اس فیسٹیول میں محفل خانہ, بزم خیال, دیار اظہار اور سخنزار کے عنوان سے 4 پنڈالوں میں سجے اسٹیجوں سے 3 روز تک مسلسل ایک ساتھ پروگرام چلتے رہے. انڈیا گیٹ کے نزدیک میجر دھیان چند نیشنل اسٹیڈیم میں فیسٹیول کا آغاز وڈالی بردس کی قوالیوں سے اور اختتام نورا سسٹر کی قوالیوں سے ہوا. مجموعی طور پر 40 سے زیادہ سیشن ہوئے اور ہر سیشن شائقین سے بھرا رہا. ان پروگراموں میں فنکاروں, شاعروں, ادیبوں, اداکاروں اور فلم سازوں نے اردو زبان کے حوالے سے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. مردوں اور خواتین کے مشاہرے, داستان گوئی, مکالمے, بیت بازی, غزل سرائی اور فلم اسکرینگ وغیرہ سے شائقین کو محظوظ کیا گیا.
دنیا کی کسی زبان کے ادب میں, اس کی تاریخ میں یہ بات نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی شخصیت, کوئی ستارہ ایسا آپ کو مل جائے کہ جس کے گرد روشنیوں کا ایسا حالہ ہو کہ جو اپنی مثال آپ ہو. ایک طرف مستر خیرآبادی کھڑے ہیں, دائیں طرف جانثار اختر کھڑے ہیں, پہلو میں شبانہ اعظمی ہیں, دائیں طرف فرحان اختر ہیں, بائیں طرف زویا اختر ہیں. زوردار تالیوں سے جاوید اختر ظاہر کرتا ہے.
پھر مقرر کوئی سرگرم سرے ممبر ہے, کس کے ہے قتل کا سامان ذرا دیکھ تو لو. پھر مقرر کوئی سرگرم سرے ممبر ہے, کس کے ہے قتل کا سامان ذرا دیکھ تو لو. تم یہ کہتے ہو کہ میں غیر ہوں پھر بھی شاید, تم یہ کہتے ہو کہ میں غیر ہوں پھر بھی شاید, نکل آئے کوئی پہچان ذرا دے.
جاوید اختر اور شبانہ اعظمی نے اپنے اپنے والد جانثار اختر اور کیفی اعظمی کے فن پر گفتگو کی. فیض کے 3 عشق کے نام سے ایک سیشن میں گوپی چند نارنگ نے فیض کی حیات و خدمات پر روشنی ڈالی. علامہ اقبال کے فن پر پولینڈ کے ایک پروفیسر پیوترے کلودکووسکی نے گفتگو کی. ایک سیشن میں بدنام شعرا اور شاعرات پر گفتگو ہوئی تو ایک میں اپنی شاعری سنانے کے لیے نوجوانوں کی بھیڑ مشتاق نظر آئی. ریختہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین سنجیو سراف کا کہنا ہے کہ یہ اردو ہی ہے جو تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکتی ہے. ممتاز شاعر اور ریختہ فاؤنڈیشن کے ایڈیٹر انچارج فرحت احساس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا.
5 مہینے جشن ریختہ کل ختم ہوا ہے, تو اس بار تو اب 2 دن میں کم از کم 2.5 لاکھ لوگ مختلف مذہبوں کے, مختلف طبقوں کے شریف ہوئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نوجوان جو بالکل نئی نسل ہے, 20-25-30 سال کے نوجوان, تو یہ ایک اتنا بڑا تبدیلی ہے اردو کو رائج کرنے میں, اس کو فروغ دینے میں. تو میرے خیال سے ہندوستان میں اس سے پہلے کبھی اتنی بڑے پیمانے پر اردو کو فروغ دینے کی کوئی کوشش ہوئی نہیں.
کئی پروگراموں کی نظامت کرنے والے معروف شاعر اور ناظم مشاعرہ شکیل جمالی نے کہا کہ ریختہ فاؤنڈیشن نے اردو کو گھر گھر تک پہنچا دیا اور اب بہت سے لوگ اردو سیکھنے لگے ہیں.
اور ریختہ کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اردو زبان، اس کا ادب اور اس کی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے مطلب کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، اور بڑی ایمانداری کے ساتھ اور معیار کے معاملے میں کبھی ریختہ سمجھوتا نہیں کرتا. جتنے پروگرام چلے چاہے خواتین کا مشاعرہ ہو، نوجوانوں کا ہو، دوسری ٹاکس ہو، اب ظاہر گوپی چند نارک جیسی شخصیات، شمس الرحمان فاروقی جیسے لوگ، شبی مہنسی جیسے ادب کی بڑی شخصیات کی تھی، فلم کی ساری بڑی شخصیات، تھیٹر کی بڑی شخصیات، تو ظاہر بات ہے کہ ان کا جو چارج ہے تو ایک نوجوانوں کی ایک بڑی فوج آتی ہے وہاں، اور جس کو دلچسپی پیدا ہوتی ہے اردو زبان سے، اردو ادب کے بارے میں، پھر وہ سوچتے کہ ہم اردو لکھنا پڑھنا بھی سیکھے.
اس فیسٹیول میں دہلی کے باہر سے بھی جا کر لوگوں نے شرکت کی. یہاں سے 800 کلومیٹر دور اتر پردیش کے مئونات بھنجن سے آنے والے ایک شائق ابو اشر فہیم نے کہا کہ ریختہ نے اردو کو اس معاشرے تک پہنچا دیا ہے جو اعلیٰ سوسائٹی کہلاتا ہے.
دنیا ختم ہو گئی، ریختہ نے پورے دعوت دے دیا ہے، قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ سکو کہ دوریاں غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں، تو ان دوریوں کو کم کیا ہے، ان غلط فہمیوں کو کم کیا ہے.
جب ایک سیشن میں فلم اداکار جاوید جعفری نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اردو خطرے میں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اردو قطرے قطرے میں ہے، تو شائقین نے انتہائی پرجوش اور والہانہ انداز میں ان کا استقبال کیا. سہیل انجم، وائس